الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتوار کے دن یہ عصر کے بعد ہماری اس نشست کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے جن مصروفیات میں لگے رہتے ہیں ان میں بسا اوقات مشغول ہو کر اپنی اصلاح نفس کی حاجت کو بھول جایا کرتے ہیں، تو اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سب اکٹھے بیٹھ کر اپنے اصلاح کی کچھ فکر کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور جہاں کہیں کمی کوتاہی محسوس ہو اس کی اصلاح کی کوشش کریں. اس میں کوئی معلم اور متعلم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک ساتھ بیٹھ کر اپنی اصلاح کی فکر کرنا اس مجلس کا مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. رمضان المبارک کے بعد میرے مختلف سفروں کی وجہ سے یہ مجلس منعقد نہیں ہو سکی تھی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سے اس کو شروع کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رضا کامل کے مطابق اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے رمضان مبارک میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مواعظ و ملفوظات کے ایک مجموعے جو شریعت و طریقت کے نام سے شائع ہوا ہے اس کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس آخری دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو اصلاح نفس کے معاملے میں جو اپنے فضل خاص سے ان پر علوم و معارف منکشف فرمائے، اس دور میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے. کوئی شخص اس کو شخصیت پرستی سے تعبیر کرے تو کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آخری دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا سے جو کام لیا، نفس کی بیماریوں کی جس طرح انہوں نے نشاندہی فرمائی، جس طرح اس کا علاج تجویز فرمایا، جس طرح ہمارے لیے ایک راہ عمل واضح فرما دی، اس کی نظیر اس آخری دور میں کہیں اور نہیں ملتی. اس لیے میں ان مجالس میں عرصہ دراز سے حضرت والا ہی کی باتیں پڑھا کرتا ہوں اور اس کی کچھ تشریح کیا کرتا ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس کو باعث ہدایت بنا دے. تو اس میں اس وقت جو میرے پیش نظر ہے وہ یہ بات ہے کہ ہم جو کچھ بھی اعمال دنیا میں انجام دیتے ہیں، جس قسم کے بھی کام کرتے ہیں، تو ان کی دو قسمیں ہیں. ایک اعمال وہ ہے جو اعمال ظاہرہ کہلاتے ہیں، یعنی ہماری ظاہری اعضا سے انجام پاتے ہیں، جیسے نماز ہے مثلا، یہ ظاہری اعضا کے ذریعے انجام دی جاتی ہے. روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی آگاہی کا کام ہے کہ کھانے پینے سے رک گئے مثلا. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، تو وہ بھی ظاہری اعضا کا کام ہے. حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، یہ بھی ظاہری اعضا کا کام ہے. تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ظاہری اعضا کا کام ہے. اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، ہمارے دل سے. وہ اعضا سے انجام نہیں دیے جاتے، اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے کہ دل سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے. مثلا اخلاص ہے، نیت کا درست ہونا، یہ زبان سے نہیں ہوگا. اگر کوئی اپنی زبان سے کتنا ہی کہتا رہے کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن دل میں اس کی نیت ہو دکھاوے کی، تو زبان سے نیت نہیں ہوتی، دل سے ہوتی. اخلاص جو ہوتا ہے وہ کسی بھی عمل کے اندر، وہ دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا، ظاہری اعضا سے نہیں ہوتا. یا مثلا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ محبت ہاتھ پاؤں سے نہیں ہوتی، یہ دل سے ہوتی. یا جیسے مثلا تواضع ہے، تواضع، تکبر کی ضد تواضع، یہ اعضاء و جوارح سے نہیں ہوتی، یہ دل سے ہوتی ہے. اسی طرح اور بہت سی نیکیاں ہیں جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے. اس میں بعض ایسے ہیں کہ جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یہ کام کرو. مثلا اخلاص کا حکم دیا گیا، نیت صحیح رکھو، اخلاص سے کام کرو. یا مثلا اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں رکھو، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو، یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ واجبات ہیں. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا مستقی آدمیوں کے لیے فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے اخلاص حاصل کرنا دل میں یہ بھی فرض ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنا یہ بھی فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا یہ بھی فرض ہے، تواضع رکھنا یہ بھی فرض ہے. یہ سب واجبات ہیں جن کا تعلق ہمارے دل سے ہے. اور کچھ ایسے افعال ہیں دل کے جن سے بچنے کا حکم دیا، جن کو چھوڑنے کا حکم دیا. یعنی وہ ہیں باطن کے اعمال، دل کے اعمال، لیکن گناہ ہے، موجب گناہ ہے اور حرام ہے، ایسے ہی ناجائز ہیں جیسے کہ شراب پینا حرام ہے، جس طرح اللہ بچائے سور کھانا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، اسی طریقے سے وہ بھی حرام ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا ریاکاری، کہ دل میں بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے، مخلوق کی رضا مندی کی خاطر کوئی کام کیا جائے، تو یہ ریا ہے اور گناہ ہے. یا دل میں حسد رکھنا، کسی بھی شخص سے دل میں حسد رکھنا، یہ ایسا ہی گناہ ہے جیسا کہ شراب پینا اور سور کھانا، اللہ بچائے. یا بغض رکھنا کسی سے، یہ بھی اسی طرح کا گناہ ہے اور بڑا سخت گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جتنے ریت کے ذرات ہیں. لیکن دو آدموں کی مغفرت نہیں ہوتی. ان میں سے ایک وہ ہے جس کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے خلاف بغض ہو, اتنا بڑا گناہ ہے اس کے تعلق دل سے. اسی طرح حب جاہ ہے, حب مال ہے, یہ ان سب اعمال کا تعلق دل سے ہے اور حرام ہے. تو عام طور سے ہم لوگ ظاہری اعمال کی تو کچھ فکر کر لیتے ہیں, اگرچہ وہ بھی مفقود ہو رہی ہے, لیکن کچھ باہر تھوڑی بہت فکر اس کی ہو جاتی ہے. اور جس مجمع میں ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے, روزہ رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے, تلاوت کی توفیق ہو جاتی ہے, لیکن یہ اعمال باطنہ جو ہے ہمارے دل کے اعمال, ان کو راہ راست پر لا کر ان کو ٹھیک ٹھیک رکھنا, اس کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے. مثلا نماز تو پڑھی لیکن نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کی فکر نہیں. خشوع کا تعلق انسان کے دل سے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکے, دل جھکے, صرف بدن ہی نہ جھکے, دل بھی جھکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں. تو یہ خشوع دل کا عمل ہے, اس کی طرف توجہ نہیں ہو. اس وقت کی تو فکر ہے الحمدللہ کہ بھائی شراب نہ پیئیں اور سور نہ کھائیں اور جھوٹ نہ بولیں مثلا, لیکن اس بات کی فکر کہ ہمارے ہم کسی سے حسد نہ کریں, کسی سے بغض نہ رکھیں, حب جاہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو, شہرت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو وغیرہ, اس کی فکر بہت ہے. اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ شریعت و طریقت کی یہ کتاب جو میں شروع کی ہے, اس میں ان اعمال باطنہ کی جو باتیں کہی گئی ہیں ان کی کچھ تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں. اور آپ حضرات کی خدمت میں کیا, پہلے تو اپنے آپ سے خطاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہمارے باطنی اعمال کو اپنے فضل و کرم سے اپنے رضا کے مطابق بنا دیں. تو پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور پھر اس سمجھنے کے بعد اس مشق کے ذریعے ان اعمال باطنہ کی اصلاح کی ضرورت ہے, مشق کے ذریعے. اور عموماً ان کی اصلاح کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ کسی سے جہاں کہیں کوئی شبہ ہو تو کسی سے اصلاحی تعلق ہو اور وہ اس کے سامنے یہ بات بیان کر کے اپنا شبہ پیش کیا جائے, پھر وہ جو علاج تجویز کرے اس کے اوپر عمل کیا جائے. حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیا میں تشریف آوری کے مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے, اس میں ایک بہت بڑا عظیم مقصد یہ بیان فرمایا کہ وہ جو زکی ہیں ان کا تزکیہ کرے. تزکیہ کے معنی کیا ہے کہ یہ جو دل کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان بیماریوں سے ان کو نکال دیں, وہ بیماریوں کا علاج کر دیں, ان کے دل میں اچھے جذبات پیدا ہوں, برے جذبات پیدا نہ ہوں, یا اگر ہوں تو ان کے اوپر عمل نہ ہو. تو یہ تزکیہ کہلاتا ہے. حضرت صحابہ کرام کا تزکیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور پھر صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کا, انہوں نے اپنے شاگردوں کا, یہ سلسلہ آج تک اسی طرح چلا آتا ہے. تو اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ اس کی اہمیت معلوم ہو, ان اعمال کی اہمیت معلوم ہو اور ان کی حقیقت معلوم ہو, اور پھر ان کے اوپر عمل کا راستہ انسان تلاش کرے. تو سب سے پہلے حضرت والا نے جو اعمال باطنہ کا ذکر فرمایا ہے, تو اس میں سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ اخلاص کا ہے. اخلاص کا ذکر ہے. اخلاص کے معنی یہ کہ جو بھی آدمی عمل کرے وہ اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر کرے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے, یہ ہے اخلاص. یعنی ہر کام میں اس کی جو دلی نیت ہو وہ یہ ہو کہ اس عمل کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ مجھ سے راضی ہوں گے. اور اسی میں یہ بھی ملا لو کہ راضی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اجر و ثواب سے ہمیں سرفراز فرمائیں گے. یہ نیت ہو, اور یہ نیت ہونا ہر عمل کے لیے ضروری ہے. ہر عمل صالح, ہر نیک عمل, اس میں یہ نیت ہونا ضروری ہے. جب ابھی دارالعلوم میں جب تعلیم کا افتتاح ہوا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز وہ اس حدیث سے کیا کہ انما الاعمال بالنیات, کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت اگر صحیح ہو تو عمل بھی صحیح ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتا ہے. نیت خراب ہو, اللہ بچائے, تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو سب سے مقدم چیز کسی بھی نیک عمل کے لیے یہ ہے کہ آدمی کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو, کوئی دوسری نیت نہ ہو. مثلا نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کے اندر نیت ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے, اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور اسی نیت کے استحضار کے لیے یہ مسنون ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے آدمی جو دعا مسنون ہے وہ انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی اس اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا جس نے تمام آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے, اور میں بالکل سیدھا اسی کی طرف رخ کر رہا ہوں. وما انا من المشرکین, میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. کیونکہ ریاکاری جو ہے یہ بھی شرک ہی کا ایک شعبہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے بجائے اگر یہ مقصودوں کے لوگ مجھے دیکھ کر عبادت گزار سمجھیں, یا لوگ مجھے دیکھ کر میرے نیکی کے قائل ہو جائیں, تو گویا آپ ان کو راضی کر رہے ہیں, ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں, ان کی تعریف حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے, مخلوق کو شریک کر لیا ہو, تو یہ شرک کا ایک شعبہ ہے. اسی لیے حدیث میں آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ, جو شخص ریاکاری کے لیے نماز پڑھے اس نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا مخلوق. اور من صام یرائی فقد اشرک باللہ, جو ریاکاری کے لیے روزہ رکھے وہ اس نے اللہ تعالی کے ساتھ جو ہے شرک کیا, کیونکہ مخلوق کو اس نے شامل کر لیا اس کام میں جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تھا. عبادت اللہ کی کرنی ہے, راضی اس کو کرنا ہے, نہ کہ مخلوق. تو اس واسطے اگر یہ نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی, اور اگر نیت اللہ بچائے دکھاوے کی ہو تو ایک دمڑی بھی اس کی قیمت نہیں, بلکہ الٹا گناہ ہے اور شرک کے برابر اس کو قرار دیا گیا ہے, اللہ بچائے. اسی طرح اور جتنے اعمال ہیں, آدمی پڑھ رہا ہے, دین کا علم حاصل کر رہا ہے یا دین کو پڑھا رہا ہے, اس میں اگر نیت یہ ہو پڑھنے میں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم میں حاصل کر رہا ہوں اس لیے تاکہ اس پر عمل کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو, تو یہ اخلاص ہے. لیکن اگر نیت میں یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد میری شہرت ہو, میرا نام ہو, لوگ میری عزت کریں, لوگ میری تکریم کریں, یا اس کے ذریعے میں کوئی دنیا کی مال و دولت کماؤں, تو یہ نیت خراب ہو گئی اور یہ اخلاص ختم ہو. اس کی وجہ سے وہ علم دین کے پڑھنے پڑھانے کا جو اجر و ثواب تھا وہ جاتا رہا, بلکہ اگر اس غرض سے پڑھے گا تو اللہ بچائے الٹا ببال ہوگا, الٹے ببال کا اندیشہ. تو ہر چیز میں آدمی کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آیا یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں میری نیت درست ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو بے شک کرے, اگر نیت ہی درست نہیں ہے تو وہ کام کرنے کے لائق ہی نہیں. بعض مرتبہ یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ایک عبادت ہے جو فرض نہیں ہے, فرض عین نہیں, محض مستحب ہے یا باعث اجر و ثواب ہے, تو وہ عبادت بھی بعض اوقات آدمی بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے, کسی ماحول کے دباؤ میں یہ سوچ کر کر لیتا ہے کہ اگر نہیں کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے, برا کہیں گے, برا سمجھیں گے, اس لیے کر رہا ہے. یعنی دل میں کوئی دائیا نہیں تھا اس عبادت کو کرنے کا, نہ اس کی طرف کوئی رغبت تھی, نہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے مقصود تھی, لیکن اس لیے کر رہا کہ اگر یہ نہ کروں تو لوگ کیا کہیں گے. تو یہ عبادت جو ہے یہ اخلاص کے منافی ہے, یہ بھی ریاکاری ہے, یہ بھی دکھاوا ہے, اور اس صورت میں عبادت کا کوئی اجر و ثواب نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ان کے زمانے میں ایک بڑے بزرگ تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے, اور ساری عالم اسلام میں ان کی ولایت کا شہرہ تھا. وہ خود کبھی کبھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں آ جایا کرتے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل حدیث کا درس دیا کرتے تھے, اس میں وہ بھی تشریف لے آتے تھے کبھی کبھی. تو وہ آ کر طلبہ سے خطاب کرتے تھے, طلبہ سے کہتے تھے جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کی زکات ادا کر, جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کی زکات ادا کر. اور مطلب یہ ہوتا تھا کہ جتنے فضائل اعمال تم نے پڑھے ہیں کہ فلاں عمل کی یہ فضیلت ہے, فلاں عمل کی یہ فضیلت ہے, فلاں عمل کی یہ فضیلت ہے, حدیث میں جو پڑھ رہے ہو اس کے کم از کم 2.5% پر عمل کر لو, 40% پر عمل کر لو. تو یہ خطاب فرمایا کرتے تھے کبھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کمالات سے نوازا تھا. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, ان کی حیات ہی میں ان کی وفات ہو گئی, اور انہیں کے شہر میں بغداد میں ان کا انتقال ہوا. اب اتنے بڑے ولی اللہ کے وفات ہوئی ہے اور مخلوق ان کے جنازے میں شرکت کے لیے رواں دواں ہے, جا رہی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے کسی رفیق نے کہا کہ حضرت حضرت دوسرے کا انتقال ہو گیا ہے, آپ ان کے جنازے میں چلیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ بھائی میں نہیں جا رہا. بعد میں کسی نے وجہ پوچھی تو حالانکہ عام طور سے ہوتا ہے کہ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں, ان کا انتقال ہوا ہے, مشاہیر میں سے ہیں, اور عام طور سے عادت ہوتی ہے کہ وہی جب کسی ایسے بزرگ کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ جنازے میں شرکت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل نے اہتمام نہیں کیا, پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں جا رہے, تو فرمایا لم تحضرنی نیا, کہ میری نیت صحیح نہیں ہو رہی. یعنی جناز جنازہ میں جانے کی جو نیت ہونی چاہیے وہ یہ کہ بھائی ایک اجر و ثواب کا کام ہے اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کی نماز پڑھے اس کو ایک قیراط ملے, اور جب جنازے کے ساتھ بھی جائے تو دو قیراط ملے. اور قیراط ایک پیمانہ ہوتا تھا سونا چاندی تولنے کا, لیکن وہ قیراط ویسے تو چھوٹا سا ہوتا ہے, تو اگر یہ کہا کہ نماز جنازہ پڑھنے سے قیراط ملے گا تو بہت ہی چھوٹا سا تصور آتا ہے, لیکن حدیث میں اس کی تشریح فرمائی کہ وہ قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. ایک نماز جنازہ پڑھنے کا اتنا سوال. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے یہ حدیث نہیں سنی تھی. تو جب کبھی نماز جنازہ پڑھنے کا موقع آتا تو وہ سوچتے تھے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہے, فرض کفایہ کا معنی یہ کہ اگر کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی تو باقی سب کی طرف سے فریضہ ثابت ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہر ایک کے ساتھ ہر ایک نماز پڑھنا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے فرض کفایہ ہے, تو اس لیے کچھ زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے نماز جنازہ میں شریک ہونے کا. بہت سے جنازے ایسے گزر جاتے تھے اور اس میں شریک نہیں ہوئے. بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنازے کی نماز میں شریک ہو تو اس کو ایک قیراط اجر ملے گا جو احد کے برابر ہے. تو پہلے تو انہوں نے تصدیق کی کہ بھائی واقعی حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. انہوں نے جب تصدیق کی کہ ہاں سنا تو بڑی حسرت سے فرمایا عبداللہ بن عمر نے, لیکن لقد فرطنا فی قراریق کثیرا, ہم نے بہت سے قیراط ضائع کر دیے. یعنی پہلے تو نماز جنازہ ہم نے چھوڑی بہت سی جگہوں پر, یہ سوچ کر تو کوئی فرض واجب تو ہے نہیں, فرض عین تو ہے نہیں, تو ہم نے قیراط بہت سے ضائع کر دیے. اس کے بعد جب کبھی نماز جنازہ کا موقع آتا تو وہ نماز جنازہ میں شامل ہونے کا اہتمام فرمایا. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا کہ نیت نہیں ہو رہی میری, یعنی جو دل میں داعیہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ بڑی فضیلت کا کام ہے, اس پر اجر و ثواب ملے گا, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے, یہ نیت نہیں ہو رہی. ذہن میں بار بار یہ آ رہا ہے کہ مخلوق جا رہی ہے تو چلو تم بھی چلو, ساری مخلوق جا رہی ہے تو اگر میں نہیں جاؤں گا تو مخلوق کیا کہے گی. مخلوق کہے گی دیکھو اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنے بڑے ولی اللہ کا انتقال ہوا اور اس میں یہ شریک نہیں ہوئے. تو اس واسطے بار بار جو داعیہ دل میں پیدا ہو رہا ہے وہ بجائے اجر و ثواب حاصل کرنے کے یہ مخلوق کے تانہ زنی کا خوف دل میں پیدا ہو رہا ہے. اس وجہ سے جب نیت ہی صحیح نہیں ہو رہی تو میں وہ عمل کر جا کے کیا کروں گا, اس لیے چھوڑ دوں. تو مطلب یہ بتا دیا کہ اگر کہیں نیت خراب ہو رہی ہے تو ایسا عمل جس میں نیت خراب ہو رہی ہے فرض واجب نہ ہو, فرض واجب کو تو ادا کرنا ہی ہے حالت میں, اور اس کو نیت اگر خراب ہو رہی ہے تو اس کو زبردستی ٹھیک کرنا ہے. لیکن اگر کوئی فرض واجب نہیں ہے, فرض عین نہیں ہے اور نیت درست نہیں ہو پا رہی تو پھر اس صورت میں اس کو ترک کر دینا بہتر ہے بنسبت اس کے خراب نیت کے ساتھ معامل کیا ہے. تو جتنے بھی اعمال ہیں جو اچھے ہیں, نیک عمل ہیں, اعمال صالحہ میں داخل ہیں, ان میں ضرورت ہے کہ آدمی ہر موقع پر یہ سوچے کہ میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں, کیا مقصد ہے. اگر مقصد واقعتاً دل میں یہ معلوم ہو کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں تو بے شک کرے, لیکن اگر کچھ اور نیت دل میں آ رہی ہے تو چھوڑ دینا بہتر. اور ہم جیسے لوگوں کے لیے, طالب علموں کے لیے یہ بڑی زبردست کسوٹی ہے کہ پڑھنا ہو, پڑھانا ہو, واعظ ہو, تقریر ہو, تصنیف ہو, فتویٰ ہو, یہ سارے کام جو ہیں یہ دیکھو کہ یہ کس لیے ہو رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو رہے ہیں یا یہ کہ یہ اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہو رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا نام ہو, قوم ہمارے تعریفیں کریں. تو اگر یہ مقصد ہے تو اس سے تو بہتر ہے کہ یہ کام کرو ہی نہیں, کیونکہ مخلوق کو راضی کرنا مقصود ہو گیا. اور آج کل یہ عام وبا پھیل گئی ہے کہ کام وہ کرو جس سے لوگ خوش ہوں. عوام راضی ہو اور قوم. یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ جو اکثر و بیشتر اچھے خاصے ہم جیسے طالب علموں کی زبان پر بھی آ جاتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو قوم کیا کہے گی, قوم کو کیا جواب دیں گے. ارے جواب دہی کی فکر تو یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے. قوم کیا کہے گی, قوم کا کیا بھروسہ, وہ کسی کو نہ اس کی تعریف کا بھروسہ نہ اس کی مذمت کا بھروسہ. اس کی فکر چھوڑ دو, فکر کرو اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی ستائش اور ان کے اندر شہرت, اس کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ ایسی ناپائیدار چیز ہے کہ آج تمہارے اوپر تعریف کے ڈونگے برسائیں گے, کل کو تمہیں گالیاں دیں گے اور بڑا بڑا کہیں گے. انسانوں کی نہ تعریف کا بھروسہ ہے اور نہ مذمت کا بھروسہ, تو کس کے پیچھے پڑے. ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے لوگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو سب جاہ ہے یعنی لوگوں کی تعریف کی فکر, یہ ایسی ناپائیدار چیز ہے, ایسی ناپائیدار چیز ہے کہ اگر فرض کرو کسی نے تمہاری تعریف کر دی تو کیا ملا تمہیں. اگر تمہاری تعریف کی تو بھائی تم نے بڑا اچھا کام کیا, شاندار کارنامہ انجام دیا, تو یہ کیا ملا تمہیں. یہ چند الفاظ تھے جو اس کے منہ سے نکلے اور ہوا میں اڑ گئے, ہے نا, ہوا میں اڑ گئے. اب بیٹھے سوچتے رہا ہوں کہ بھائی اس نے کیسی اچھی بات کہی تھی اور کیسا مزہ آیا تھا اس کے یہ کہنے میں. اس کو اگر ایک مرتبہ ہوا میں اڑ گئی, اگر اس سے تم لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو یہ اس سے کہہ نہیں سکتے کہ بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کہی, ذرا ایک مرتبہ اور فرما دی تو ذرا اور مزہ لے لیں, یہ کہنے کی ضرورت نہیں. تو کیا کرو گے, بس ایک تصور دل میں بیٹھ گیا کہ کیا تھا اچھا وقت تھا کہ وہ آدمی میری تعریف کر رہا تھا اور مجھے یہ کہہ رہا تھا, اس کا تصور سے مزہ لے رہا. اتنی ناپیدا تھی, وہی آدمی جو تمہاری تعریف کر رہا تھا اگر اس کے مرضی کے کوئی خلاف کام تم نے کر لیا تو وہ تمہیں ایسا برا بلا کہے گا کہ یاد رکھو گے. وہی آدمی تو اس کی کسی مخلوق کی تعریف اور مذمت کے اگر پیچھے پڑ گئے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر اسی فکر میں پڑے رہے. اور مجھے تو ایک تصور سے اور اس میں مدد ملتی ہے جب کبھی ایسے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ سوچو کہ اگر فرض کرو کہ یہ تعریف کر رہا ہے, چلو یہ تعریف کرتا ہی رہے ہماری, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور قبر میں پہنچے تو لوگ تو تعریف کر رہے ہوں اور وہاں پٹائی ہو رہی ہو, تو بتاؤ اس تعریف کا کیا حاصل, وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچا دے گی, تمہیں قبر میں عذاب سے بچا لے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اس کے سزا سے بچا لے گی, جہنم سے بچا لے گی. تعریف ساری مخلوق مل کے تعریف کرے لیکن اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو تو وہ تعریف کرتی رہے, وہ تعریف کرتی رہے اور وہاں پٹائی ہو رہی ہو, اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ محفوظ رہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ ایسا شخص جو کافر یا بدکار جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جو ابھی رشتے دار ہیں جو دنیا میں رہ گئے ہیں وہ اس کو یاد کر کے کر کہتے ہیں, واہ سیدہ واہ جبلا, ہائے میرے سردار, ہائے میرے پہاڑ. یعنی اس کو بڑے بڑے اعلیٰ الفاظ سے نواز کر اس کو یاد کرتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا سردار تھا, کتنا بڑا پہاڑ تھا. تو جس وقت وہ یہ کہہ رہے ہوتے تو وہاں قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر, اور فرشتے اس کو جب وہ آواز سناتے ہیں ان کے رشتے داروں کی کہ تمہیں یہ کہہ کے پکار رہے ہیں, واہ سیدہ واہ جبلا, تو جب وہ آواز سنائی جاتی ہے تو ایک اور لگاتے ہیں اس کو, کہتے ہیں انت سید, تو ہے وہ سردار, انت جبل, تو ہے وہ پہاڑ جس کی تعریف یہ لوگ کر رہے ہیں. تو وہاں تعریف ہو رہی ہے, ادھر پٹائی ہو رہی ہے. تو اگر مخلوق کی تعریف, مخلوق کی ثنا, مخلوق کی ستائش کی آگ میں مل بھی جائے, ساری دنیا کی مخلوق کی ستائش مل جائے, لیکن اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو اور وہاں پٹائی ہو رہی ہو, تو کیا حاصل اس تعریف کا؟ لہذا اس سے اپنے آپ کو بے نیاز کرو کہ کون تعریف کر رہا ہے اور کون ہماری برائی کر رہا ہے. فکر یہ ہو کہ جو کام کر رہا ہوں وہ میرے اللہ کے کو راضی کرنے والا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اس فکر کو ہمیشہ پلے باندھنے کی ضرورت ہے اپنے ہر کام کے اندر, ہر عمل کے اندر. کوئی اگر صدقہ دے رہے ہو تو اس میں, کوئی ہدیہ دے رہے ہو تو اس میں, کوئی تحفہ دے رہے ہو کسی اپنے بھائی کو تو اس میں. اب دیکھو ہدیہ تحفہ کتنی حدیث میں فضیلت کی چیز ہے کہ جب ایک دوسرے مسلمان, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہدیہ دے تو فرمایا تحادو تحابو, کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, آپس میں محبتیں بڑھیں گی. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور کسی مسلمان کا محبت والا ہدیہ, یہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کی آمدنی کے جتنے ذرائع ہیں ان میں سب سے زیادہ برکت والا ذریعہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو محبت سے, اخلاص سے ہدیہ دے. چنانچہ فرماتے ہیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی چیز لے کر آتا تھا, کھانے پینے کا زیادہ شوق تو تھا نہیں, لیکن تھوڑا سا لے کے چکھ لیتے تھے کہ یہ مسلمان کی محبت کا ہدیہ ہے, اس کی برکت حاصل ہو جائے. بڑی برکت کی چیز ہے. لیکن یہی ہدیہ اگر نمود و نمائش کے لیے ہو, تو بھائی شادی بیاہ ہے یا کوئی تقریب ہے, اس موقع پر اگر ہدیہ نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائے گی, اور اگر دیں گے تو ہمارا نام ہو جائے گا. اس خیال سے وہ کیا بن گیا, وہ ہدیہ جائے ثواب کا کام ہونے کے بجائے الٹا گناہ کا کام ہے, کیونکہ یہ غیر اللہ, اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہو رہا. تو ہر کام میں یہ دیکھو کہ بھائی یہ میں کام جو کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر ہو, جو کام بھی ہو اس کو راضی کرنے کے لیے ہو, اس پر اجر ثواب حاصل کرنے کے لیے ہو, نام و نمود کے لیے نہ ہو, تعریف طلبی کے لیے نہ ہو. یہ فکر اگر ایک مرتبہ پیدا ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دل میں پیدا فرما دیں, تو یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ جو اعمال صالحہ بھی نہیں ہے, محض مباحات ہے, ان میں بھی اگر نیت اگر اچھی کر لی جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے. مثلا کھانا جو ہے تو جو ہے یہ عبادت نہیں ہے اصل, لیکن اگر آدمی کھانا اس لیے کھائے کہ میرے رب صاحب ہے, اللہ تعالیٰ میرے رب سے اللہ علیہ کے تعلیم حدیث میں فرمایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب کھانا آتا تو شکر ادا کر کے کھا لیتے تھے, اور یہ بھی فرمایا کہ اب قائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر, کہ جو آدمی کھائے اور شکر ادا کرے اس کا ایسا ہی ثواب ہے جیسے کہ کوئی شخص روزہ رکھے اور صبر کرے. تو جب اس نیت سے کھائے گا, اس کے بعد سنت کی نیت سے کھائے گا, اس نیت سے کھائے گا کہ اس سے میرے بدن کو تقویت حاصل ہوگی, اس کو میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں استعمال کروں گا, تو یہ کھانا بھی عبادت بن گیا. یہ ایسی چیز ہے, نسخہ کیمیا ہے, جو مٹی کو بھی سونا بنانے والی ہے. اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہوتا ہے مشق سے, کہ یہ جو غفلت کی زندگی گزر رہی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک مصروفیات کا ایک پہیہ ہے جو چل رہا ہے, اور اس میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ جس میں آدمی سوچے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. اس غفلت کو دور کر کے اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر عمل کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی کو دل میں جمایا جائے, رضا جوئی کی فکر کو دل میں جمایا جائے. جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ نماز سے پہلے یہ تعلیم دی گئی کہ انی وجہ تو وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ پڑھو. کیوں پڑھو؟ تاکہ نماز کے وقت پڑھنے جا رہے ہو تو ذرا دھیان آ جائے کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. اور کتنے بھی اعمال ہیں ان کے اندر بھی اس کو مشق کرنے سے پھر یہ تصور آدمی کا ساتھ ایک جزو لائن سخت بن جاتا ہے اعمال کے ساتھ, اور وہ خود بخود وہ تصور آنے لگتا ہے, بشرطے کہ انسان کو احساس ہو کہ میں غفلت میں وقت گزار رہا ہوں. اس کو اس کے اندر اب مجھے تنبہ کی ضرورت ہے, استحضار کی ضرورت ہے. تو ہر موقع کے اوپر تنبہ اور استحضار کا مظاہرہ کرے اور نیت کو درست کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين, يا غياث المستغيثين, يا أمان المستجيرين, يا مجيب دعوة المضطرين, رحمان الدنيا ورحيمها, ارحمنا برحمت تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا ارحم الراحمين, اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ظاہر و باطن ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہمیں اپنے تمام اعمال و اخلاق کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے ہماری زندگی کو اپنی رضا کامل کے مطابق بنا دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی اپنے رحمت سے ان سب کی دعا, ان کی سب کی دلی مرادوں کو عافیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ پورا فرما دیجیے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين ورحمه. اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے, اور زندگی کے کسی بھی شعبے میں اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے ہم لوگ کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمان کے جذبات کو بیدار رکھنا ہی اس کوشش کا حصہ ہے. صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب, مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبد الرؤوف اسلامی مجالس سراہ راست بیان تھی اور دیگر علمائے پاک و ہند کی تقاریر تھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہے. اسی طرح آپ کے مسائل اور مبحث یعنی آن لائن دارالعلوم
اور مدارج دینیا کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔